بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، پاس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادے، جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 1945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں، مختلف پروگرام ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر شدہ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہماری سائٹ پر سحر ٹی وی کے لائیو پروگراموں کے علاوہ ریکارڈڈ پروگرام یعنی آرکائیو میں موجود ڈرامہ سیریل، سماجی اور سیاسی موضوعات پر مختلف پروگرام، ڈاکومنٹری فلم اور دوسرے پروگرام ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور آپ پیش خدمت ہے شام کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے۔ گرد و پیش کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے کے بعد آپ کا پسندیدہ پروگرام یعنی آپ کے خطوط اور ہمارے جواب بات پر مشتمل پروگرام نشر ہوگا، جس کے بعد پروگرام آئینِ سعادت، آئینِ صحافت نشر کیا جائے گا۔ آئینِ صحافت کے بعد فارسی سیکھنے والا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے پروگرام گھر اور گھرانہ۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ پروگرام گرد و پیش کا آغاز کرتے ہیں عالمی خبروں سے۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ اسلامی انقلاب کی برکت سے بعد کی نسل نے اپنے دوست اور دشمن کو پہچان لیا ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے عالم اسلام کے مسائل، خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر توجہ دینے کی بنا پر ایران کی تعریف کرتے ہوئے پاک ایران تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا۔ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کے ایک گروہ نے یوم نکبت کی مناسبت سے مظاہرے کے دوران صہیونی حکومت کے پرچم کو نظر آتش کیا ہے۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر اور بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کے ذریعے جنسی استحصال کے خلاف خاتون اور مرد کھلاڑیوں کا دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی دھرنا جاری ہے، اور ایران کے پہلوانوں نے ترکی کے شہر انطالیہ میں ہونے والے انٹرنیشنل یوتھ ریسلنگ کمپٹیشن فار چیمپئنز کپ کے پہلے دن سونے کے 2، چاندی کے 3 اور کانسی کے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے آج جمعے کو شادگان کے عوام سے اپنے خطاب میں مقدس دفاع کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہداء کے خون کی بدولت حاصل ہونے والی برکات و ثمرات اور ان کے آثار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ انہوں نے امن کو علاقے کی اہم ترین ضرورت قرار دیا اور کہا کہ بدامنی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ایرانی عوام کی یکجہتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استطاعت و یکجہتی کی قدر و اہمیت کو سمجھے جانے کی ضرورت ہے۔ قوموں کا اتحاد مثالی ہے اور کسی کو بھی اتحاد و یکجہتی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلامی جمہوری ایران کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بحیرہ عمان میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے امریکی آئل ٹینکر کو قبضے میں لینے کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے اعلان کیا ہے کہ بحر ہند کے شمال میں بدھ کی رات ایک ایرانی بحری جہاز کے ساتھ ایک نامعلوم بحری جہاز کی ٹکر کے نتیجے میں عملے کے دو افراد لاپتہ جبکہ کئی زخمی ہو گئے تھے، اور نامعلوم بحری جہاز بین الاقوامی قوانین کے برخلاف متاثرہ بحری جہاز اور زخمیوں کی مدد کرنے کی بجائے جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ متاثرہ ایرانی بحری جہاز کی جانب سے مدد کی درخواست کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی بحریہ کے چابہار میں قائم بین الاقوامی میری ٹائم سیکیورٹی سینٹر نے نامعلوم بحری جہاز کو ڈیٹیکیٹ اور شناخت کرنے کے ڈیٹیکٹ اور شناخت کرنے کی کارروائی شروع کی۔ اس کارروائی میں ایرانی بحریہ کے شہید بایندر بحری جہاز نے علاقے سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں کو ڈیٹیکٹ کیا، اور ایک نامعلوم بحری جہاز کا جی پی ایس سسٹم بند ہونے اور مسلسل راستہ تبدیل کرنے کی بنا پر اس پر شک ہوا، اور ایران کی عدالتی حکام کی اجازت سے ایک ہیلی بورن کارروائی کرتے ہوئے اس مشکوک بحری جہاز کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے ایران کی سمندری حدود میں لے جایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع محمد رضا آشتیانی نے کہا ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کو توازن کی برقراری کی پالیسیوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ایران کے وزیر دفاع نے جمعے کے روز ہندوستان کے دارالحکومت نئی دہلی میں شنگائی تعاون تنظیم کے وزراء دفاع کے اجلاس میں کہا کہ یک قطبی یا یونی پولر دنیا کے احیاء کے لیے مغرب اور نیٹو کی توسیع پسندانہ پالیسیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض بڑی طاقتیں دہشت گردی اور پراکسی جنگوں کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتی ہیں، اور ہتھیاروں پر کنٹرول اور ان کے عدم پھیلاؤ کے نظام کی بنیادوں اور بین الاقوامی معاہدوں کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے دورے معیارات کو دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے عالمی برادری کی سب سے بڑی مشکل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دہشت گردی کا شکار بھی ہوا ہے، اور وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر بھی ہے، اور بلا شبہ امریکہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایک بڑے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کرنے کا امریکی حکومت کا جرم خطے میں دہشت گردی کی حمایت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران غیر معمولی ٹرانزٹ محل وقوع اور جغرافیائی پوزیشن کے مد نظر منشیات کے خلاف کارروائی میں منفرد مقام کا حامل ہے، اور ہمیں امید ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کے اندر اس مسئلے کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ تعاون کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے بیروت کے دوران حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ سے ملاقات اور لبنان و فلسطین کی حالیہ تبدیلیوں اور ریاض تہران سمجھوتے کے بارے میں گفتگو کی۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ اپنے لبنانی ہم منصب کی دعوت پر لبنان کے دورے پر بیروت گئے ہوئے ہیں، اور آج جمعے کو انہوں نے حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصراللہ سے ملاقات اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس ملاقات میں دونوں فریقوں نے علاقے کے حالات، سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق ایران اور سعودی عرب کے سمجھوتے، اور اس سمجھوتے سے علاقے کے ملکوں پر مرتب ہونے والے اثرات، نیز لبنان و فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اس ملاقات کے موقع پر بیروت میں ایران کے سفیر مجتبٰ امانی، ایران کی وزارت خارجہ کے شمالی افریقہ اور مغربی ایشیا کے امور کے ڈائریکٹر مہدی شوستری، خصوصی سیاسی امور میں ایران کے وزیر خارجہ کے مشیر علی اصر خاجی، اور لبنان میں ایران کے سابق سفیر اور اداری اور مالی امور میں ایران کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری محمد فتح علی بھی موجود رہے۔ پاکستان کے صدر آلف علوی نے اس عالم اسلام کے مسائل، خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر توجہ دینے کی بنا پر ایران کی تعریف کرتے ہوئے پاک ایران تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اسلام آباد میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے اپنے مشن اور ذمہ داری کے اختتام پر صدر پاکستان سے الوداعی ملاقات کی۔ صدر پاکستان کے دفتر نے اس ملاقات کے بارے میں ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر عارف علوی نے اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے تعاون کو مزید بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین اقتصادی تعلقات، خاص طور پر تجارتی لین دین کو بڑھانے سے باہمی مفادات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر پاکستان عارف علوی نے مزید کہا کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان تاریخی اور ثقافتی رشتے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور میں دونوں مشترکہ نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ صدر پاکستان نے ایران کی جانب سے عالم اسلام کے مسائل، خاص طور پر مسئلہ فلسطین پر توجہ اور اسلام و فوبیا کے خلاف اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے مابین تعلقات کی بحالی پر مسرت کا اظہار کیا اور اسے ایک اہم تبدیلی قرار دیا۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بغاوت پر اکسانے کے کیس میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے اور 3 مئی تک ان کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو شامل تفتیش ہونے اور ہر سماعت پر عدالت میں حاضر ہونے کا بھی حکم دیا۔ لاہور سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچنے پر عمران خان نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ اگر 14 مئی کو بھی الیکشن نہ ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے تسلیم کیے ہیں، ہم آئین کے ساتھ ہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف کھڑے ہیں۔ مقبوضہ فلسطین میں یہودیوں کے ایک گروہ نے یوم نکبت کی مناسبت سے مظاہرے کے دوران صہیونی حکومت کے پرچم کو نظر آتش کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صہیونزم مخالف یہودیوں کے گروہ ناتوری کارتا نے اس مظاہرے میں فلسطین کے پرچم اور اسرائیلی مظالم کی مذمت میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے اس مظاہرے میں صہیونی حکومت کے پرچم کو بھی نظر آتش کیا اور صہیونزم کو حقیقی یہودیوں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے صدر اور بی جے پی ممبر پارلیمنٹ کے ذریعے جنسی استحصال کے خلاف خاتون اور مرد کھلاڑیوں کا دہلی کے جنتر منتر پر احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ہندوستان کی خاتون اور مرد کشتی کھلاڑیوں کے احتجاجی دھرنے کے دوران ڈبلیو ایف آئی کے ایک فزیو تھراپسٹ نے بھی ہندوستانی کشتی فیڈریشن یا ڈبلیو ایف آئی کے صدر اور بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ برج بھوشن چرن سنگھ پر خاتون کھلاڑیوں کے ذریعے عائد کیے گئے الزامات اور احتجاج کی حمایت کی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایران کے پہلوانوں نے ترکی کے شہر انطالیہ میں ہونے والے انٹرنیشنل یوتھ ریسلنگ کمپٹیشن فار چیمپئنز کپ کے پہلے دن سونے کے 2، چاندی کے 3 اور کانسی کے 2 تمغے جیت لیے۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق اس ریسلنگ کپ کے مقابلوں کے پہلے دن جمعرات کو گریگو رومن اور فری اسٹائل کشتی کے پہلے 4 ویٹ کی کیٹیگری میں مقابلے ہوئے، جن میں فری اسٹائل مقابلے میں ایران کے پہلوان سجاد پیردایا نے 60 کلو گرام کی کیٹیگری میں، سید ابو الفضل حسینی نے 71 کلو گرام کی کیٹیگری میں سونے کے تمغے حاصل کیے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سمن پروگرام کے حصے میں پیش خدمت ہے یمن اور فلسطین کے موضوع پر ہماری تجزیاتی خبریں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی اتحاد شرطوں پر عمل کر کے اپنی نیک نیتی کا مظاہرہ کرے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت اور سعودی عرب کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور 10 اپریل کو یمن میں سعودی عرب کے سفیر محمد آل جابر کی قیادت والے ایک وفد کے سنا پہنچنے پر منعقد ہوا، جو جنگ یمن کے آغاز کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا غیر معمولی اقدام قرار پایا۔ یمن کے ایک سفارتی ذریعے کا کہنا ہے کہ کچھ مسائل ابھی حل نہیں ہوئے ہیں اور انہیں حل کیے جانے کی ضرورت ہے، اور دونوں فریقوں نے مذاکرات کے بعد کے دور کو عید الفطر کے بعد منعقد کیے جانے پر رضامندی پر اتفاق کیا تھا۔ توقع کی جاتی ہے کہ یمن میں سعودی سفیر کی زیر قیادت وفد کی جانب سے سنا میں یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے ساتھ پھر مذاکرات کیے جائیں گے۔ دوسری جانب المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج سعودی اتحاد کی ہر اس کوشش کو ناکام بنانے کے لیے آمادہ ہیں جو کشیدگی بڑھنے، یمن کے قومی ذخائر کی لوٹ مار کرنے یا سیاسی حل کو سبوتاج کرنے کے لیے کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یمن کی مسلح افواج اپنی توانائی اور مقامی ساختہ جدید ترین ہتھیاروں کی بنیاد پر جہر قوتوں کی ہر قسم کی جارحیت و سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ یاد رہے گزشتہ 8 سال سے عرب خطے کے سب سے غریب ملک یمن پر سعودی اتحاد نے جنگ مسلط کر رکھی ہے، جس کا مقصد سعودی نواز مفرور اور مستعفی صدر منصور ہادی کی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لانا تھا، مگر عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ یمن کی قیادت میں عوامی مزاحمت سے سعودی اتحاد اپنے بیان کردہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ جنگ کے نتیجے میں یمن کو بدترین انسانی بحران کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ یمن کے خلاف جارحیت کے 8 برسوں میں شہید اور زخمی ہونے والے بے گناہوں کی تعداد 49,000 سے تجاوز کر چکی ہے, جبکہ اس دوران مختلف قسم کے غیر قانونی ہتھیاروں کے استعمال کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مختلف بیماریوں سے جان بحق ہونے والے یمنی عوام کی تعداد الگ ہے جو 14,83,000 سے زائد ہے, اور شہید ہونے والے یمنی عوام میں 8,700 بچے اور 5,400 سے زائد عورتیں شامل ہیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے فلسطین کے بارے میں ایک رپورٹ. فلسطین کی تحریک کے مزاحمت کی القدس بٹالین نے طہا یعقوب احمد نامی فلسطینی شہری کو شہید کرنے سے متعلق غاصب سیونیوں کی وحشیانہ جرائم کا جواب دیتے ہوئے غرب اردن کی شہر نابلس میں سیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا ہے. طہا یعقوب احمد نامی فلسطینی نوجوان کو سیونی فوجیوں نے مقبوضہ شمالی بیت المقدس میں اریل سیونی بستی کے قریب فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا. اس فلسطینی شہری کی شہادت واقع ہونے کے بعد فلسطین کی تحریک مزاحمت کے گروہ نے اعلان کیا تھا کہ خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ القدس بٹالین نے غرب اردن کے شہر نابلس میں جرسیم کے علاقے میں سیونی فوجیوں کی چیک پوسٹ کو اپنے جوابی حملے کا نشانہ بنایا ہے. بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی مجاہدین نابلس میں سیونی فوجی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے کے بعد بحفاظت واپس اپنے ٹھکانوں کو پہنچ گئے. دوسری جانب ہزاروں فلسطینیوں نے, جن میں مرد و خواتین اور بچے بوڑھے سبھی شامل تھے, مسجد الاقصی کے روحانی اور مانوی ماحول میں نماز صبح ادا کی. فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق مسجد الاقصی میں جمعے کی صبح ادا کی جانے والی نماز کے موقع پر مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی اسلامی شناخت پر زور دیا گیا, اور زور دے کر کہا گیا کہ اس مسجد کے خلاف سیونی حکومت کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی. مسجد الاقصی میں فلسطینیوں کی وسیع پیمانے پر شرکت سے نماز صبح ایسی حالت میں ادا کی گئی کہ غاصب سیونی فلسطینیوں کو مسجد الاقصی کے اندر جانے سے روک رہے تھے. فلسطینی اور اسلامی تشخص کی حیثیت سے بیت المقدس میں واقع مسجد الاقصی ہمیشہ غاصب سیونی حکومت کی سازشوں کا نشانہ بنی رہی ہے. جارے سیونی حکومت اس مسجد کو یہودی شناخت دینے کی کوشش کر رہی ہے. سن 1967 میں جب سے غاصب سیونی حکومت نے مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر غاصبانہ قبضہ کیا ہے, باب الرحمہ ہمیشہ غاصب سیونی حکومت کے کنٹرول میں رہا ہے, جسے غاصب سیونی فوجی اور انتہا پسند ہمیشہ اپنی جہریت کا نشانہ بناتے رہے ہیں, جبکہ یہ سیونی مسلمانوں اور فلسطینیوں کو مسجد الاقصی میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. تو سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین لے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبا کے صفا سفر سے تقدیر بناؤ گے، تیبہ کے سفر سے سے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے جسے تم نے محبت کی نظر سے دیکھا ہے جسے تم
نے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 اردی بہشت، 7 شوال اور 28 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سات شوال سن 3 ہجری قمری کو مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مدینے کے شمال میں احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد لڑی گئی. مشرکین مکہ نے جنگ بدر میں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کی تیاری کی، اور 3,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، جبکہ مسلمان مجاہدین کی تعداد 700 سے زیادہ نہیں تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اصحاب سے صلاح و مشورہ کیا، اور پھر مدینے سے باہر کفار سے جنگ کرنے کا فیصلہ کیا. کوہ احد کے دامن میں لڑی جانے والی اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی اور لشکر کفار بھاگ اٹھا. یہ دیکھ کر کوہ احد کے حساس درے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مامور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے کے لیے دوڑ پڑے. بھاگتے ہوئے کفار نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اسی درے سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس سے مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب حمزہ سمیت تقریباً 70 مسلمان شہید ہو گئے. 28 अप्रैल सन 1555 ईस्वी को जर्मनी के शहर आग्सबर्ग कांग्रेस का इनेकाद हुआ। इस इजलास में कैथोलिक ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने पोप पॉल चाहरुम की क्यादत में पहली बार प्रोटेस्टेंट मजहब की आज़ादी के हक में वोट दिया। इस इजलास में ये भी तय पाया कि प्रोटेस्टेंटों से ली गई जायदाद को उनको लौटा दी जाए, लेकिन आग्सबर्ग इजलास में किए गए वादों पर अमल नहीं किया गया और मुख्तलिफ यूरोपी ममालिक में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ईसाई फिरकों के दरमियान दसियों बरस तक जंग जारी रही। अट्ठाईस अप्रैल सन 1935 ईस्वी को उर्दू के नामवर ड्रामा निगार आगा हशर काश्मीरी का इंतकाल हुआ। वो 1 अप्रैल सन 1879 को अमृतसर में एक कश्मीरी खानदान में पैदा हुए थे। उनका असल नाम मोहम्मद शाह था। उन्होंने उर्दू, फारसी और अरबी की तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर बनारस में अंग्रेजी तालीम मुकम्मल की। वहीं उन्हें शेर व शायरी से शगफ पैदा हुआ और हशर के तखल्लुस से मकामी मुशायरों में शिरकत करने लगे। उन्होंने स्टेज के लिए कई ड्रामे लिखे, जिनमें से बाज बहुत मकबूल हुए। उन्होंने कई बार अपनी थिएटरिकल कंपनी कायम की, जो हर बार इंतजामी उमूर की वजह से बंद हो गई। आगा हशर कभी दूसरों के लिए और कभी अपने लिए ड्रामे लिखते रहे। आगा हशर काश्मीरी उर्दू ड्रामे की तारीख में बड़ा अहम मकाम रखते हैं और उन्हें हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। 28 अप्रैल 1935 को उनका लाहौर में इंतकाल हो गया। अप्रैल सन 1965 ईस्वी को अमरीकी हुकूमत ने अपने शहरियों के तहफ्फुज के बहाने डोमिनिकन पर फौजी हमला कर दिया। अमरीकी हमले के बाद डोमिनिकन के अवाम बरसरे इख्तदार आने वाले फौजियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। आखिरकार फौजियों के एक गरोह के इनकलाबी अफराद से मिल जाने के बाद डोमिनिकन के अवाम ने फौजी हुकूमत के रहनुमाओं को संगीन शिकस्त से दोचार किया। अमरीका ने डोमिनिकन के अवाम का मुकाबला करने के लिए शुरू में अपने 1,500 फौजी इस मुल्क में भेजे, लेकिन थोड़े ही अरसे में उसने ये तादाद बढ़ाकर 40,000 कर दी और 37 जंगी बहरी जहाजों के जरिए डोमिनिकन का मुहासरा कर लिया। आखिरकार इनकलाबियों की काबीना की तश्कील के बाइस अमरीकी फौजी इस मुल्क से निकलने पर मजबूर हो गए। अट्ठाईस अप्रैल सन 1992 ईस्वी को अफगान मुजाहिदीन ने साबिक सोवियत यूनियन की फौज और उसकी पिट्ठू हुकूमत के खिलाफ 13 साल तक जद्दोजहद के बाद कामयाबी हासिल की। सोवियत यूनियन के फौजी अफगानिस्तान पर 10 साल तक कब्जे के बाद फरवरी सन 1989 में इस मुल्क से पसपाई पर मजबूर हो गए, लेकिन अफगान ग्रुपों की ना इत्तफाकी और उन्हें मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद में कमी के बाइस अफगानिस्तान के हुकाम ने सोवियत यूनियन की माली और फौजी इमदाद की बिना पर अपनी हुकूमत बरकरार रखी। अप्रैल सन 1992 में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पर कब्जा कर लिया और सोवियत यूनियन की पिट्ठू हुकूमत का खात्मा कर दिया। सामिन, इसी के साथ यादों के झरों के प्रोग्राम खत्म होता है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامع نبی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار منصف کی بعض سرخیوں سے. سرحد پر امن کے بغیر چین کے ساتھ تعلقات میں پیش رفت نہیں. چینی ہم منصب سے راجناتھ سنگھ کی ملاقات, مختلف امور پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم پاکستان اعتماد کا ووٹ جیتنے میں کامیاب, 180 ارکان کی تائید حاصل. جنگ زدہ سوڈان سے 600 ہندوستانیوں کا تخلیہ, صورتحال انتہائی پیچیدہ. اور سمین, اب روزنامہ منصف کے ادارے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ادارے کا عنوان ہے امیت شاہ داخلی سلامتی پر توجہ دیں. ادارے نویس لکھتے ہیں, چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس نے ایک بار پھر دہشت مچائی. گزشتہ روز دنتے واڑا میں بارودی سرنگ دھماکے میں 10 پولیس اہلکار اور ڈرائیور ہلاک ہو گئے, جو بے حد افسوسناک ہے. اگرچہ ملک کی دیگر ریاستوں میں نکسلائٹس کی سرگرمیوں میں کافی کمی آئی ہے, لیکن بعض مقامات پر تو یہ بالکل ختم ہو گیا. مگر چھتیس گڑھ اب بھی ان کا محفوظ گڑھ بنا ہوا ہے, اور اس ریاست میں آئے دن ان کے مہلک حملوں میں ہمارے پولیس اہلکار اور جوان ہلاک ہو رہے ہیں. ستم ظریفی یہ ہے کہ ان حملوں سے نہ تو مرکزی اور نہ ہی ریاستی حکومت کوئی سبق سیکھ رہی ہے. ہر حملے کے بعد بہادر پولیس اہلکاروں جوانوں کی ہلاکت پر اظہار رنج کرتے ہوئے ان کے لواحقین کو معاوضے کا اعلان, معاملے کی تحقیقات کا اعلان, اور نکسلائٹس کو اس کا منہ توڑ جواب دینے کا عزم کیا جاتا ہے. مگر کچھ ہی دن بعد ایک اور حملہ ان تمام دعووں اور وعدوں کی کلی کھول دیتا ہے. ادارے نویس آگے چل کے لکھتے ہیں, ملک میں نکسلائٹس کے حملوں کی ایک خونریز تاریخ رہی ہے. دنتے واڑا میں تازہ ترین حملے سے قبل 14 اپریل کو چھتیس گڑھ کے بستر ضلع میں نکسلائٹس نے بڑا حملہ کیا تھا. اس حملے میں BSF کے 4 جوان مارے گئے. کچھ دنوں بعد نکسلائٹس نے ایک بار پھر سیکورٹی فورسز پر حملہ کیا. یہ حملے دنتے واڑا میں ہی ہوئے. اس حملے میں BJP MLA وسیمہ مانڈوی اور 4 پولیس اہلکار مارے گئے تھے. اسی سال ایک اور حملہ 1 مئی کو مہاراشٹر کے گڈچرولی میں ہوا, جس میں 15 فوجی مارے گئے. اداری نویس مزید لکھتے ہیں, 2018 میں نکسلائٹس نے چھتیس گڑھ کے سگما ضلع میں CRPF کے 212 بٹالین پر حملہ کیا, جس میں CRF کے 9 جوان مارے گئے. اداری نویس اپنے تبصرے میں لکھتا ہے, اگر وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے وزارت داخلہ کو ملکی تاریخ کا ایک سیاہ دور قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا. نکسلائٹس اور عسکریت پسندوں کے آئے دن حملوں کے علاوہ مذہبی جلوسوں کے دوران پرتشدد واقعات, ہجومی تشدد, فرضی انکاؤنٹر, دو ریاستوں کے درمیان جنگ جیسی صورتحال, دو ریاستوں کی پولیس کے درمیان تصادم, خالصتان تحریک کے دوبارہ سر اٹھانے جیسے عدم النظیر واقعات بھی انہی کے دور میں پیش آئے. ستم ظریفی یہ ہے کہ وزیر داخلہ کی پارٹی جوانوں اور پولیس اہلکاروں کے چتاؤں پر سیاسی روٹیاں تو سینکتی ہے, مگر ان کی ہلاکتوں کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں کرتی. اور سامعین, اب چلتے ہیں پاکستان کے اخبارات کا رخ کرتے ہیں. روزنامہ جنگ, معروف پاکستانی اخبار, چند شہ سرخیاں. قیام امن کی خواہش کو کمزور نہ سمجھا جائے, وزیر اعظم پاکستان. سابق آرمی چیف کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ISPR. 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تو آئین ٹوٹ جائے گا, عمران خان. اور سامعین, روزنامہ جنگ نے اپنے ادارے میں اقتصادی موضوع کو خصوصی طور پر ادارے کا موضوع بنایا, جس کے عنوان ہے, چین کی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری. پاکستان چین کے لیے خطے میں اہم اسٹریٹجک شراکت دار کی حیثیت رکھتا ہے, جس کی ایک مثال چین کا $1 بلین منصوبہ CPEC ہے, جو پاکستان کی معاشی ترقی کو فروغ دینے میں ایک اہم سنگ میل ہے. پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت منصوبوں میں گوادر بندرگاہ، توانائی، مواصلاتی نظام اور صنعتی زون کو بہتر بنانا شامل ہے اور اس پر تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ پاکستان میں سی پیک کے آغاز سے توانائی کے منصوبوں کی تعمیر میں تیزی آئی۔ سی پیک کی چھتری تلے پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری کا حجم 21 ارب ڈالر تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ سرمایہ کاری توانائی کے شعبے میں ہے، جس میں گوادر کے ایک پاور ہاؤس کی بجلی بھی شامل ہے جو کوئلے پر چلتا ہے۔ قبل ازیں حکومت نے مذکورہ پاور ہاؤس کی بحالی کا منصوبہ ترک کیا تھا اور اس کی جگہ سولر پلانٹ لگانے کا منصوبہ تھا، تاہم پھر چینی حکومت کو تجویز دی گئی کہ کوئلے یعنی تھرکول پر چلنے والا پلانٹ لگایا جائے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا توانائی کا سالانہ درآمدی بل 27 ملین ڈالر ہے اور تشویشناک کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے کے لیے اسے فوری طور پر شمسی، ہوا، ہائیڈل اور نیوکلیئر سمیت توانائی کے متبادل مقامی ذرائع کو ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت ملک کے کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کو بتدریج تھر کے کوئلے پر منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے، جس کا مقصد مہنگے درآمدی کوئلے پر انحصار ختم کرنا ہے۔ سی پیک کے تحت توانائی کے شعبے میں چینی سرمایہ کار پاکستان کے لیے ایک عظیم تحفہ قرار پا سکتے ہیں۔ پاکستان کے مالیاتی بحران کو حل کرنے کے لیے بھی چین اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ہمارے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام۔ سامعین، اس پروگرام کے بعد نشر کیا جائے گا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور آخر میں ہم پروگرام گھر اور گھرانہ نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔
بزمی دوستاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مبنی آپ کا اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں آج میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے پیارے بھائی، ہمارے ساتھ ہی
حسین تقوی۔
جی ہاں سامعین، ہمارا سلام قبول کیجئے۔ ہمیشہ کی طرح خداوند سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا کے جس گوشے میں بیٹھے ہمارے پروگرام سن رہے ہوں گے، انشاءاللہ صحیح ہو، سلامت ہو، خیر آفیس سے ہوں گے انشاءاللہ۔
جی ہاں بالکل، اور باجی ابھی بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے عید الفطر کی جو خوشبو ہے، اس کی جو تراوٹ ہے، وہ ابھی باقی ہے، اور سامعین دوستوں کی طرف سے ہمیں پیغامات بھی موصول ہو رہے ہیں، اور دل چاہتا ہے کیونکہ اس سے پہلے والا جو پروگرام تھا وہ عید الفطر کی مناسبت سے تھا، اور اب جو یہ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ بھی پروگرام عید الفطر کی مناسبت سے جو ہے سامعین دوستوں کے آڈیو پیغامات پر مشتمل ہے۔ چونکہ بہرحال تقریباً جو ہے وہ ایک ہفتے کے قریب جو ہے وہ گزر چکا ہے، لیکن ہمارے
ابھی بھی عید کی خوشیاں باقی ہیں، ہمارے انڈیا اور پاکستان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ آپ کے یہاں شیر خورما بھی فریج میں رکھا ہوا ہے۔
نہیں، میں نے اسے فریز تو نہیں کیا، ہاں ایک دو دن رکھا تھا فریج میں، لیکن ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ کی بیگم نے، ہماری بھابھی نے شاید فریز کر لیا ہوگا شیر خورمے کو۔
بہرحال شیر خورمے کے بغیر جو ہے وہ ہماری جو مشرقی تہذیب میں عید کی جو ہے وہ بلکہ کیا کہا جائے کہ عید کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، اس لیے جو ہے
نامکمل رہ جاتی ہے۔ اس سے تو کہا جاتا تھا، ایڈ آتا تھا، مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھی ایک ایڈ آتا تھا سوئیوں کا، تو اس میں کہتے تھے کہ عید کی سب کو خوشیاں مبارک، میٹھی سالانی عید مبارک۔
بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ میں یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات بھی کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ہم نے 21 اپریل سے پہلے 2-3 دن اپنی ریڈیو کی نشریات کو ڈیجیٹل پر کنورٹ کرنے کا اعلان جو ہے نا وہ کیا تھا، اور روزانہ ہم اپنے سامعین سے یہ کہہ رہے تھے کہ اب فریکوینسیز پر ہماری نشریات جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں اور ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ ریڈیو جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے اور اس پہ کام بھی شروع ہو چکا ہے, بہرحال چل رہا ہے. لیکن سامعین دوستوں کی طرف سے اور خاص طور پر جو ریڈیو سننے والے ہیں ان کی طرف سے ہمیں پیغامات موصول ہوئے, اسی طریقے سے جو ہے مسلسل رابطے جو ہے وہ ہوئے
سامعین کے بے حد اصرار پہ. اس جو ریل گاڑی ہماری جو چل رہی ہے تو ہم نے کہا اسے اور بھی آگے چلاتے رہے,
بالکل
دیکھتے ہیں کہاں جا کر رکتی ہے.
چونکہ جانا تو ہے ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کی طرف, جدید ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے, لیکن ابھی سامعین کے لیے ہماری فریکوینسیز پر نشریات کا سلسلہ جاری ہے اور ہم ان تمام سامعین سے معذرت بھی چاہتے ہیں کہ جن کو یہ ہم نے خبر دی, اور بہت سے جو ہمارے سامعین تھے وہ تھوڑے سے غمزدہ بھی ہوئے, پیغامات بھی آئے ہماری طرف کہ جو ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ریڈیو تہران جو ہے 44 سال تک چلنے کے بعد جو ہے اس کی نشریات بند ہو رہی ہے. لیکن بند اس حوالے سے کہ ریڈیو پر بند ہو رہی تھی, لیکن ڈیجیٹل ریڈیو پر انٹرنیٹ پر اس کو جو ہے وہ جاری و ساری رہنا تھا. لیکن بہرحال ابھی جو ہے وہ فریکوینسیز پر تینوں وقت کی نشریات دستیاب ہوں گی. اگر بعد میں کوئی تبدیلی رونما ہوئی تو اس کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا. یہ خوشخبری میں نے کہا کہ بزم دوستاں کے ذریعے سے اپنے سامعین کو جو ہے وہ پہنچا دیں, چونکہ آپ کے پاس بھی جو ہے وہ پیغامات ہیں, اشارے آپ کی طرف سے آ رہے ہیں کہ گفتگو بند کی جائے, تو لہٰذا میں اب اس پر ہی جو ہے وہ گفتگو کو ختم کرتا ہوں. جی فرمائیے.
گفتگو تو خیر ختم نہیں ہوگی, گفتگو کا سلسلہ تو سامعین کے ساتھ چلتا رہے گا. لیکن میں نے چاہا یہاں پر کہ کچھ یہاں پر پیغامات ہیں, تو یہاں سامعین کے کچھ پیغامات اور کچھ ان کے آڈیو پیغام ہیں تو ان کو سنتے ہیں, ان کے جوابات بھی سنتے ہیں. تو حسین تخوی بھائی, عید الفطر کے مناسبت سے ہمارا یہ دوسرا پروگرام ہے, یہ تو صحیح ہے, اور سامعین دوستوں کی طرف سے عید کی مناسبت سے پیغامات کا سلسلہ بھی جاری تھا جیسا کہ آپ نے بھی کہا, اور یہ آڈیو پیغام ارسال کیا ہے ناز ریڈیو لسنرز کلب فیصل آباد کے صدر ہیں رشید ناز صاحب. تو لیجیے سماعت فرمائیے ان کا یہ بہت پیارا آڈیو پیغام.
محترم جناب حسین تقوی اور ناہید انوری صاحبہ, السلام علیکم. میں رشید ناز صدر ناز ریڈیو اینڈ انٹرنیٹ فین کلب عید کی خوشیوں کے ساتھ مخاطب ہوں. عید آئی تم نہ آئے کیا مزہ ہے عید کا, عید ہی تو نام ہے ایک دوسرے کی دید کا. عید الفطر کا روز سعید اہم اسلامی تہوار ہے جو یکم شوال کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے روحانی رشتہ استوار کرنے کا دن ہے. عید کا دن اپنے اندر خاص مقصد رکھتا ہے. اس دن صرف نئے نئے ملبوسات زیب تن کرنا کافی نہیں, بلکہ دل و دماغ بھی صاف رکھنا ضروری ہے. عید دستر خان سجانے کا نہیں بلکہ کردار سنوارنے کا نام ہے. ہمیں اس دن بے جا دولت لٹانے کی بجائے کسی خاندان کو معاشی طور پر خود کفیل بنانے کی فکر کرنا چاہیے. صرف عید ہی کے دن نہیں بلکہ پورے سال ہمیں غریبوں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم عید کا تہوار غریبوں کے ساتھ مل کر نہیں منائیں گے, اس وقت تک ہم عید کی حقیقی خوشیوں سے محروم رہیں گے. عید کا یہ دن ہمیں خوشی کا موقع فراہم کرنے کے ساتھ اخوت اور اجتماعیت کی تربیت دیتا ہے, خود احتسابی اور شکر گزاری کی دعوت دیتا ہے. ایک مسلمان پورا ماہ رمضان اللہ کی رضا اور اس کے احکامات کی روشنی میں بھوک و پیاس کی مشقتیں برداشت کرتا ہے, اپنی خواہش کو دباتا ہے, تو پھر عید الفطر کے دن اسے جو طبعی خوشی ہوتی ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی طرح رات کو تراوی اور قیام کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا عاجز و مسکین بندہ رمضان میں صدقات و خیرات کر کے فارغ ہوتا ہے اور فرد محسوس کرتا ہے. میری جانب سے تمام پروگرام پیش کرنے والے اور تمام لسنر کو بہت بہت عید مبارک ہو. رمضان کے مہینہ میں ریڈیو ایران سے خصوصی پروگرام پیش کیے گئے جن سے ہم نے دین کے بارے میں معلومات سمیٹی. صبح رمضان, رمضان ماہ غفران, منار نور, یادوں کے جھروکے, آئینہ صحافت اور گرد و پیش, تمام سلسلے اچھے جا رہے ہیں. سامعین کی جان پروگرام بزم دوستاں کے کیا کہنے ہیں, یہ وہ پروگرام ہے جس میں ہم لسنر کی دل کی آواز سننے کے ساتھ حسین تقوی اور باجی ناہید کی آواز میں اپنے خطوط کا جواب سنتے ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. بس ادارہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ سامعین کے ساتھ ڈاک کا نظام بحال کیا جائے۔ بس اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ ریڈیو تہران دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آمین۔ ایک دعا پھر سب دوستوں کو عید کی خوشیاں مبارک۔ رشید ناز، فیصل آباد، پاکستان۔
جی جناب رشید ناز صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ عید الفطر کی مناسبت سے آپ نے یہ آڈیو پیغام ہمارے لیے ارسال کیا، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ دیکھا باجی آپ نے کہ کتنی محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ عید کا تذکرہ ہوتا ہے، اور یہ عید جس کو ہم میٹھی عید بھی کہتے ہیں، بہرحال اس کو ہماری جو فرنگ و ثقافت ہے ہمارے ہاں کلچر ہے، اس میں اس کو جو ہے وہ چھوٹی عید کہا جاتا ہے، اور جو عید قربا ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کو بڑی عید ہوتی ہے۔
اچھا اس میں فرق کیا ہے، پہلے یہ بتا دیں مجھے۔
بڑی عید
اس وجہ سے ہوگی کہ وہاں گائیں بکرے اور یہ جو جانور وغیرہ جو تو انہیں ذبح کیا جاتا ہے،
چونکہ بہرحال وہ عید الاکبر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق حج سے ہوتا ہے، اور جو ہے حجاج کرام جو ہے وہ جاتے ہیں، اس لیے اس کو بڑی عید، اور اس کے لیے ایک باشکوہ انداز میں اس کا ایک جو ہے اہتمام کیا جاتا ہے۔
عید سے پہلے جو سارے مناسک حج میں جو سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اعمال وغیرہ، اس کے بعد وہ عید منائی جاتی ہے۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے ہے، اور بہرحال یہ اس کو جو ہے وہ چھوٹی عید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حج مبارک فرمائے انشاءاللہ۔ جو نہیں جا پائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حج کے لیے جو ہے ان کو سعادت نصیب فرمائے۔
آپ تو ویسے حج پہ گئے ہیں میرے خیال سے؟
جی ہاں گیا ہوں، لیکن یہ کہ وہ ایسی سرزمین ہے کہ بار بار انسان کا دل چاہتا ہے کہ جو ہے وہ پہنچ جائے، اور جب حج کے ایام مخصوصاً ہوتے ہیں، اور جو حاجی حج پر جا چکا ہوتا ہے اس سے کہ دل سے آپ پوچھیں تو اس کو پتا چلے گا کہ وہ ایام جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ گزارتا ہے۔
میں نے بھی اس کا تجربہ کسب کیا ہے، تو واقعی میں یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اس عید کی بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن یہ کہ عید الفطر بھی اپنی جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔
بے شک، چونکہ ایک ماہ کے روزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اب وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ پاک و طاہر و مطاہر و صاف طریقے سے جو ہے وہ پہنچائے۔ یہ انفرادی تعلق ہے قلب کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، اور اس تقوی کی بنا پر اس کو روز عید جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں آپ سب کو نصیب فرمائے۔ رشید ناز صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مناسبت سے ہمیں یہ آڈیو پیغام ارسال کیا۔ بہت بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی، ہمیشہ باجی یہ مختلف مناسبتوں پر پیغام ارسال کرتے ہیں۔ رشید ناز صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی
جی ہاں، میں بھی یہاں رشید بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور بہت سے سامعین نے اسی مناسبت سے اپنے آڈیو پیغام اس پروگرام کے لیے ہمیں بھجوائے ہیں۔ تو حسین تقی بھائی، ہمارے ایک اور ہر دل عزیز سامع اور انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن پاکستان کراچی کے سرگرم عہدیدار اور پاک لسنرز کلب جھنگ کے صدر ہیں محمد عقیل بشیر صاحب، انہوں نے بھی عید الفطر کے مناسبت سے ہمیں ایک بہت پیارا آڈیو پیغام ارسال کیا ہے۔ تو آئیے سامعین مل کر سنتے ہیں، اور پھر چلیں گے اس کے جواب کی جانب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد عقیل بشیر، پاک لسنرز کلب، ایرلو پاکستان جھنگ، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے، اپنے کلب ممبران کی طرف سے، اور اپنی تنظیم کی طرف سے ریڈیو تہران کے تمام پیشکاروں، انجینئرز اور دیگر عملہ کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اردو سروس کے تمام سامعین کی خدمت میں عید کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عید کو ہم سب کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا باعث بنائے۔ رمضان الکریم اپنی برکتوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک دفعہ پھر اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں موقع دیا، اور رمضان جیسا مقدس مہینہ ہماری زندگیوں میں پھر آیا، اور ہمیں نماز، تلاوت، ذکر اذکار کرنے کا بھی بہت موقع ملا۔ بس اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول فرمائے۔ عالم اسلام پر بہت کڑا وقت آیا ہوا ہے، میرا اشارہ فلسطین میں ہونے والے وہ مظالم ہیں جو اس ماہ مقدس میں مسلمانوں پہ ڈھائے گئے، اور ریڈیو تہران نے اس کو بہت احسن طریقے سے اجاگر کیا اور بتایا کہ کس طرح فلسطینی مسلمان مشکلات کا شکار ہیں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ریڈیو تہران کی طرف سے پہلے بھی مذہبی پروگرام پورے جوش و خروش سے پیش کیے جاتے تھے، لیکن اس ماہ مقدس کے حوالے سے بہت شاندار پروگرام پیش کیے گئے۔ انشاءاللہ تعالی میں اگلے وائس میسج میں یا اپنی ای میل میں تفصیلی طور پر تمام پروگراموں کا فردن فردن ذکر کروں گا۔ بس یہ ایک اجمالی سا نوٹ ہے جس میں میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق ادا کیا ہے ریڈیو تہران نے، مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سلامت رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ سب سے ہم کلام ہو سکوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبتوں کا، آپ کی خلوص کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی جناب محمد عقیل بشیر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے عید الفطر کی مناسبت سے اتنا پیارا خوبصورت جامع پیغام ہمارے لیے جو ہے وہ ارسال کیا۔ ہمیشہ آپ کے پیغام کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، ایک اطمینان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے، زندگی میں آسانیاں فراہم کرے، اور یقینی طور پر یہ عید بھی جو ہے خوشیوں بھری عید، اس کے اثرات جو ہے وہ پورے سال بھر رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس قسم کی خوشیوں کو انسان کی زندگی میں لاتا رہے۔ ویسے باجی یہ عید جو آتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ نماز سے ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے ہے، لیکن بچوں میں بڑی جو ہے وہ گہما گہمی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو تیاری ہوتی ہے وہ عجیب و غریب ہوتی ہے۔ میں نے تو یہ تک دیکھا ہے کہ بہت سے بچے اپنے عید کے سامان کو اپنے ساتھ لے کر سوتے ہیں، اور جو ہے نئے کپڑے، نئے جوتے، اسی طریقے سے جو ہے جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اپنے بناؤ سنگار کی جو ہے وہ چیزیں خریدتی ہیں، مہندی لگوائی جاتی ہے، اور آج کل تو بہت جو ہے وہ خاص انداز میں جو ہے وہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ خوشیاں بچوں کے لیے جتنی اہمیت کی حامل ہیں اسی طریقے سے بڑوں کے لیے۔
جی عیدی، آپ نے مجھے عیدی نہیں دی حسین بھائی۔ میں اپنے تمام سامعین سے یہ گلہ کرنا چاہوں گی آپ کہ اس بھائی نے، یعنی حسین بھائی نے مجھے عیدی نہیں دی ہے۔ اب انشاءاللہ کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ مجھے فوراً عیدی دیں گے۔
دیکھیے عیدی جو ہے وہ ویسے ہمارے ہاں، آپ نے ویسے نہلے پہ دہلا مار دیا ہے اس وقت۔
بھائیوں سے کیا بہنیں عیدی نہیں لیتی؟
نہیں بالکل بالکل، ایسا ہی
بھائی،
بالکل ایسی، بالکل ایسا ہی ہے۔ ویسے ہمارے یہاں تو عیدیوں پر خواتین کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ بہرحال چونکہ جو آتے ہیں بچے تو خواتین جو ہے ان کو بڑی محبت سے جو ہے وہ عیدی دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش و آباد رکھے، اور عید کا یہ انداز باقی رہے، رونق ہے اس سے، اور برکتیں اس کے اندر جو ہیں وہ شامل حال ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم جس طریقے سے یہ خوشیاں مناتے ہیں اسی طریقے سے قلب بھی ہمارا پاک و طاہر ہو، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ دوسروں کے لیے خوشی کے اسباب فراہم کرنے کا موقع ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جناب محمد عقیل بشیر صاحب آپ کا کہ آپ نے اتنا پیارا پیغام ہمارے لیے ارسال کیا۔ جی
جی ہاں، پروگرام کا آگے بڑھا رہے ہیں، اور عید کا موقع ہے، ہماری طرف سے ایک بار پھر عید کی بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے۔ سامی ہمارے سینئر سامع آج ستلج ریڈیو لسنرز کلب بہاول نگر پاکستان کے نہایت ہی سرگرم عہدے دار ہیں، رانا شمشاد صاحب نے بھی ہمیں ان خوشیوں بھرے لمحات میں یاد کیا ہے اور اپنا ایک بہت ہی پیارا خوبصورت سا آڈیو پیغام بھی ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو آئیے سامعین مل کر سنتے ہیں ان کا یہ محبت بھرا آپ پیارا سا پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا اپنا رانا شمشاد، ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاون نگر و مومن خصوصی ڈبلیو ایل او پاکستان۔ عید کے اس پرمسرت موقع پر نہ صرف ریڈیو تہران کی پوری ٹیم اور سحر ٹی وی کی پوری ٹیم، بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ستلج ریڈیو لسنر کلب بھاون نگر اور ڈبلیو ایل او کی جانب سے عید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو۔ عید الفطر مسلمانوں کا ایک ایسا خوشیوں بھرا تہوار ہے جس کو ہم اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار اور دوستوں کے ساتھ مل کر مناتے ہیں۔ جیسا کہ عید کے معنی خوشی اور فطر کے معنی روزہ کشائی کے ہیں، تو یہ بات ہم سب پر واجب ہے کہ اس خوشی میں उन सब के लिए भी खुशियाँ लाएं जो गुर्बत की वजह से इस खुशी से महरूम हैं। इनके चेहरों पर हंसी सजाएं और इनके आंगन में फूल खिलाएं उनकी मदद करके अपनी ज़कात, सरकात और फितराने के ज़रिए। और ईद के इस मौका पर हम अपने रब्बुल आलमीन से ख़ुसूसी तौर पर अपने बहुत ही प्यारे भाई हुसैन तकवी भाई की मज़ीद सेहत और तंदरुस्ती के लिए दुआ गो हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो आप सब पर अपना ख़ुसूसी फजल व करम फरमाए, मुस्तहकम ईमान, साले आमाल व वसाइल में कुशादगी, उम्र में फरागी व दराजी, सेहत में उम्दगी व तवानाई, इज्जत व वकार में बुलंदी, हुस्न व इखलाक, सीरत और किरदार में कमाल बख्शे। आमीन सुम्मा आमीन। राणा शमशाद, सतलुज रेडियो लिसनर क्लब, भावन नगर।
जी जनाब राणा शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो ईद उल फितर की मुनासिबत से ये प्यारा, खूबसूरत और ख़ास लहजे में, बाजी आपने देखा कि कितना ठहराव और ख़ास अंदाज में जो है वो ये अपना पैगाम रिकॉर्ड करके भेजते हैं और सामईन दोस्त भी जो है वो इनके पैगाम को जब सुनते हैं तो उनकी तरफ से भी कमेंट्स आते हैं और कहते हैं कि राणा शमशाद साहब का जो पैगाम था उसके अंदर बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार जो है वो होता है और हमेशा जब ये ऑडियो पैगाम इरसाल करते हैं तो इनके लहजे के अंदर बड़ी तरावट और बड़ा एक ख़ास अंदाज होता है कि जो सामईन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। तो हम यहाँ पर जनाब राणा शमशाद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना प्यारा खूबसूरत सा ऑडियो पैगाम हमारे लिए इरसाल किया। और बाजी बहुत से दोस्तों ने अपने ऑडियो पैगाम के अंदर जो है वो तमाम सामईन दोस्तों की सेहत और सलामती की दुआ के साथ ख़ासतौर पर मेरे लिए भी दुआ की और मैं यहाँ पर जगह है कि तमाम अपने सामईन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मोहब्बत के साथ दुआओं में हमें याद रखते हैं। और बाजी आपको भी अपनी दुआओं में फरामोश नहीं करते, हमारी भी दुआएं इनके साथ हैं। अल्लाह ताला इनको खुश हो, आबाद रखे। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि बाजी नाहिद अनवरी जो हैं उनकी मसरूफियात बढ़ती जा रही हैं तो कभी कभी वो कोशिश करती हैं कि बज़्म दोस्तान से थोड़ी सी दूर हो जाएं, लेकिन मैं आज वादा कर लेता हूँ इनसे कि बज़्म दोस्तान आपको नहीं छोड़ना है।
बहुत शुक्रिया तकवी भाई, तमाम सामीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी मोहब्बत से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हमारी आवाज़ को भी पसंद करते हैं। मैं तमाम सामीन का यहीं पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जैसा कि हुसैन भाई ने कहा, उनकी भी मसरूफियात ज़्यादा हैं, हमारी भी मसरूफियात ज़्यादा है। जहाँ तक हो पाएगा इंशाल्लाह कोऑपरेट करूँगी, अगर कभी ना हो पाया तो आप सबसे माज़रत
खाह हूं। नहीं नहीं बिल्कुल, चूँकि बहरहाल जो है वो ऐसा हो नहीं पाएगा और अब चूँकि आपने एक जान पैदा कर दी है बज़्म दोस्तान के अंदर और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया के मुख्तलिफ गोशो किनार में सामईन आपकी आवाज से आशना है और आपको इस वजह से भी ज्यादा जो है वो तवज्जो का मरकज करार देते हैं क्योंकि टीवी में आपकी तस्वीर भी नजर आती है रोजाना की बुनियाद पर। तो बाजी जो है वो रेडियो पर भी अपनी आवाज के जलवे बिखेरती हैं तो सामईन इसलिए जो है वो खास जो है वो आपसे जो है वो मोहब्बत और प्यार करते हैं और ये उल्फत और ये रिश्ता जो है बहन भाइयों का और प्यार का, खुदाबंद मुताल इसको कायम और दायम रहे और खुशियाँ बरकरार रहें। अल्लाह ताला आपको, आपके बच्चों को, आपकी औलाद को, सबको, आपके ख़ानदान के तमाम अफराद को ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बज़्म दोस्तों का वक्त अब अपने अख्तिताम की तरफ जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, चलते चलते सामईन दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं अगले प्रोग्राम तक के लिए। हुसैन तकवी
और मैं नाहिद अनवरी आपसे इजाज़त चाहेंगे।
खुदा हाफ़िज़।
فارسی بیاموزید.
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کی سرکاری اور قدیمی زبان فارسی ہے، اور یہ زبان اس وقت سے اس علاقے میں رائج ہے جب ایران موجودہ ایران سے کہیں زیادہ وسیع و عریض اور کئی دوسرے ممالک پر مشتمل تھا. آج بھی فارسی زبان ایران، افغانستان، تاجکستان اور آذربائیجان سمیت پاک و ہند کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے. خلیج فارس کے بعض ملکوں مثلا بحرین میں بھی فارسی زبان جاننے والوں کی ایک کثیر تعداد آباد ہے. بعض اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 20 کروڑ سے زیادہ افراد فارسی سمجھتے اور بولتے ہیں. فارسی کی خدمت اور اس کے تاریخی ہونے کے پیش نظر اس کو 3 ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا دور جو 1st اور 5th صدی قبل از مسیح پر مشتمل ہے، اسے فارسی باستان یعنی قدیمی فارسی کہتے ہیں، کہ جس کے کئی کتبے جو پتھروں، چٹانوں اور مٹی کے برتنوں اور چمڑے کی اشیاء پر مشتمل ہیں، آج بھی ایران سمیت دنیا کے معروف عجائب گھروں میں موجود ہیں. یہ دور 2500 سال قدیمی ہے. لسانیات کے بعض ماہرین تو فارسی باستان کے لکھے ہوئے آثار کو 800 سال قبل از مسیح سے بھی نسبت دیتے ہیں، اور یہ سب باتیں اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ فارسی زبان ایک انتہائی قدیمی زبان ہے. فارسی باستان کے بعد فارسی زبان کا دوسرا دور فارسی میانہ یعنی درمیانی دور کی فارسی پر مشتمل ہے. یہ دور 3rd سے 7th صدی قبل از مسیح تک کے دور پر مشتمل ہے، اور اس کا خاتمہ ایران میں اسلام کی آمد تک تصور کیا جاتا ہے. حقیقت میں فارسی میانہ کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں قدیم فارسی کا جدید فارسی میں تبدیل ہونے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. فارسی زبان کے تیسرے دور کو جدید فارسی کا دور کہا جاتا ہے، کہ جس کا 7th صدی عیسوی سے آغاز ہوتا ہے جو اب بھی جاری ہے. فارسی زبان و ادب کے عظیم الشان اور مارکت العرا آثار اسی دور میں وجود میں آئے ہیں. سامعین، انسانی تاریخ میں ایسی اقوام کہ جن کے پاس 2000 سال پرانا نظریاتی اور ادبی اثاثہ ہو، بہت کم ہیں. ایران اس حوالے سے بھی ایک خاص مقام پر فائز ہے، اور ایرانی دانشوروں نے اس موضوع پر بہت ہی گران مایا خدمات انجام دی ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ زبان و ادب کے ماہرین فارسی زبان کی شہرت سے بخوبی واقف ہیں، اور اس زبان کو سیکھنے میں خاصی دلچسپی رکھتے ہیں. ایران کے شعرا مثلاً فردوسی، خیام، سعدی اور حافظ، اسی طرح ایرانی دانشوروں مثلا ابن سینا، بیرونی، رازی و فارابی نے فارسی زبان و ادب میں ایسی مارکت العرا تصانیف اور مکتوب آثار یادگار چھوڑے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہی فارسی زبان سیکھنے کو دل بے چین ہو جاتا ہے. تاریخی اہمیت اور قدیم شعرا اور دانشوروں کی فارسی تصانیف کے علاوہ موجودہ دور میں فارسی زبان عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان ہے، اور فارسی زبان میں قرآنیات، علم فلسفہ، علم کلام، عرفان و تصوف، تاریخ اسلام اور دوسرے اسلامی موضوعات پر اتنا مواد تحریر کیا جا چکا ہے کہ اب اسلام کی صحیح شناخت کے لیے فارسی کا سیکھنا ایک لازمی امر ہو گیا ہے. فارسی زبان کی تاریخی اہمیت اسی طرح اس زبان میں لکھے گئے عظیم مضامین کی وجہ سے آج بھی دنیا کے مختلف ممالک کی اعلیٰ درسگاہوں اور یونیورسٹیوں میں فارسی زبان کو ایک مکمل زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. مختلف ممالک میں فارسی زبان کی چیئر کا وجود اور ان ممالک میں فارسی سکھانے کا سلسلہ خود اس بات کی علامت ہے کہ فارسی نہایت اہم زبان ہے، اور اس کا سیکھنا ایرانی ادب اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. فارسی میں دلچسپی اور اس کی اہمیت کے پیش نظر مختلف ممالک میں موجود اسلامی جمہوری ایران کے ثقافتی مراکز فارسی زبان سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور سال میں مختلف دورانیے کے فارسی سکھانے کے کورسز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ سامعین جو ان ثقافتی مراکز کے نزدیک ہیں، ان کے لیے ان کورسز میں شرکت کرنا آسان ہے۔ چنانچہ وہ ان مراکز میں ضرور جائیں اور فارسی زبان کو سیکھنے کی اپنی خواہش کو پورا کریں۔ عزیز سامعین، فارسی زبان بھی دوسری بہت سی زبانوں کی طرح مکالمے اور عام بول چال کے حوالے سے اس زبان سے قدرے مختلف ہے جو لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور یہ امر فارسی سیکھنے والوں کے لیے کسی حد تک پیچیدگی کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو کچھ پڑھتے ہیں وہ انہیں عام بول چال کے دوران سننے کو نہیں ملتا، اور جو کچھ وہ سنتے ہیں کتابی فارسی اس سے قدرے مختلف ہے۔ بہرحال ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو ان پیچیدگیوں سے آگاہ کریں تاکہ فارسی کی شیرنی و حلاوت کا آپ بخوبی احساس کر سکیں۔ تو آئیے آج کا پہلا سبق بغور سنیے اور نوٹ کیجیے۔ پہلا سبق،
درس اول،
فارسی کے حروف تہجی،
الف بای فارسی۔
جی ہاں، الف بای فارسی یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے برخلاف ٹے، ڈال اور ڑے کو نہ تو لکھا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ بس ٹے کے لیے تے اور ڈال کے لیے دال اور ڑے کے لیے رے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح انگریزی کے حرف ٹی اور ڈی کے لیے بھی بالترتیب حرف تے اور دال کی آواز نکلتی ہے۔ فارسی الف با میں یا فارسی حروف تہجی میں اردو کے مرکب حروف کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اردو کے حرف چھوٹی ہے اور دو چشمی ہے دونوں کا استعمال بطور یکساں کیا جاتا ہے۔ بس بھے، پھے، تھے، جھے، چھے، کھے، گھے، دھے اور ڈھے کے لیے فارسی بول چال میں کوئی متبادل حروف موجود نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات یہ کہ فارسی الف با میں اردو کی بڑی اے کو چھوٹی اے کی طرح ہی تلفظ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اردو کی چھوٹی اے اگر کسی لفظ یا نام کے آخر میں آ جائے تو اسے بڑی اے کی طرح تلفظ کرتے ہیں۔ چھوٹی اے کو فارسی میں ہائے غیر ملفوظ کہا جاتا ہے، یعنی جسے تلفظ نہ کیا جاتا ہو، یعنی یہ چھوٹی ہے بڑی اے میں تبدیل کر دی جاتی ہے جیسا کہ عرض کیا گیا، جبکہ فارسی الف با میں حمزہ کو لفظ یہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں اس سلسلے میں مزید وضاحت اور مثالیں پیش کی جائیں گی۔ البتہ آج کے اس پہلے سبق میں جو کچھ بیان کیا گیا اسے یقیناً آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور اب فارسی کے کچھ الفاظ آپ نوٹ کر لیجئے۔
آمد، آمد،
جی آمد، یعنی آیا یا آئی۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ فارسی میں چونکہ مذکر اور مؤنث یا تذکیر و تانیث کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، لہذا تمام ضمائر اور فعل ایک ہی طرح لکھے اور بولے جاتے ہیں۔ جی راہل، اگلا لفظ کیا ہے؟
رفت، رفت،
یعنی گیا یا گئی۔
گفت، گفت،
کہا۔
من، من،
جی میں، یعنی مذکر یا مؤنث کی تفریق کے بغیر دونوں کے لیے اس کا یکساں استعمال ہے۔
شما، شما،
اس لفظ کے لیے تم یا تمہارا ملکیت کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
بود، بود،
تھا یا تھی، کوئی شخص یا کوئی شے، وجود پر دلالت کرتا ہے، اور ماضی کا یہ صیغہ استعمال کیا جاتا ہے تھے یا تھی کے لیے۔ اگلے پروگرام میں جیسا کہ بتایا انہی الفاظ کی مدد سے ہم کچھ مختصر جملے بھی بنائیں گے، تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
घर और घराना।
अजीज सामीन, प्रोग्राम घर और घराना लेकर हाजिर खिदमत हैं। अब्बास सैयद का सलाम कबूल फरमाएं। सामीन, आज के प्रोग्राम में वालिदैन और बच्चों के बाहमी राबिते की अहमियत पर गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है हमारा आज का ये प्रोग्राम भी आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगा। सामीन, आज अक्सर घरानों में ये सोच पाई जाती है कि अगर हम ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा दौलत की वजह से घर में आराम व सुकून मुयस्सर होगा। हकीकत में इस तरह नहीं, क्योंकि जब कोई कमाई बढ़ाने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे ज्यादा वक्त भी सर्व करना पड़ता है, और जब आप काम या तिजारत या अपने किसी पेशे पर ज्यादा वक्त सर्व करेंगे तो खानदान और बच्चों के लिए वक्त कम रह जाएगा। क्या मेरो मोहब्बत को पैसे से खरीदा जा सकता है? क्या बच्चों पर ज्यादा खर्च करके उनकी मोहब्बत ली जा सकती है? माहिरीन इसको सख्ती से मुस्तरद करते हैं। नफ्सियाती माहिरीन की मुतफिक्का राय है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों को मुतवसित आमदनी में ज्यादा वक्त दें तो ये उससे बेहतर है कि आप ज्यादा कमा रहे हैं लेकिन बच्चे आपकी मेहरो मोहब्बत से दूर अपनी अपनी इनफरादी जिंदगी गुजार रहे हैं। दूसरी तरफ माहिरीन इक्तसादियात का यह कहना है कि जब आमदन बढ़ती है तो खर्च भी साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात ज्यादा आमदनी की ख्वाहिश में खर्च बढ़ जाता है जिसे बाद में कंट्रोल करना दुश्वार हो जाता है। बच्चों से ज्यादा माओं और बीवियों को इस बात पर तवज्जो रखनी चाहिए कि अपने शोहर से ज्यादा आमदन की फरमाइश करके उसे घर और घराने से दूर न करें। जिस तरह आमदन और खर्च में तवाज़ुन होना चाहिए, उसी तरह मुलाजमत और घराने पर तवज्जो के हवाले से भी मुलाजमत पेशे अफराद को तवाज़ुन रखना चाहिए। यह वो नुक्ता है जिस पर इस्लाम में भी ताकीद की गई है। इस्लामी तालीमात में रिज़्क़ की तलाश और उसके लिए अंजाम दी गई कोशिश और मेहनत को राह खुदा में जिहाद से ताबीर किया गया है। अलबत्त इसके साथ इस बात की भी तलकीन की जाती है कि इंसान अपनी जिंदगी में नज्म पैदा करे और मुलाजमत, आराम, तफरी और खानदान के लिए वक्त को सामने रखकर अपने रोजमर्रा के टाइम टेबल को मुनज्जम करे। अगर इन तमाम अमूर में तवाज़ुन होगा तो घर और घराने में आराम और सुकून भी मुयस्सर आएगा और बच्चों और वालिदैन के दरमियान अतूफत, प्यार और मेहर व मोहब्बत में भी इजाफा होगा। सामिन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बच्चों की तरबियत के हवाले से चंद निकात की तरफ इशारा करते हैं। खानदान एक छोटा माशरती यूनिट या इकाई है जो शादी से शुरू होती है। इस यूनिट में बच्चे की पैदाइश के बाद मजीद इस्तेकाम आ जाता है। इंसान ने अपनी जिंदगी के आगाज से ही बीवी बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने को जिंदगी गुजारने का बेहतरीन जरिया और रविश करार दिया है। इंसान अपनी तारीख में खानदानी जिंदगी पर हमेशा कारबंद रहा है। इस तर्ज जिंदगी को इंसानी खसूसियात में से एक खसूसियत करार दिया गया है और इसकी कई दीगर भी खसूसियात और सिफात बयान की जा चुकी हैं। खानदानी जिंदगी औरत और मर्द दोनों को परेशानी और बेमकसद जिंदगी से निजात दिलाती है। औरत और मर्द दोनों बच्चों की पैदाइश के बाद एक नई जिंदगी का एहसास करते हैं जिसमें उन्स, मुअद्दत, लज्जत, अतूफत और मेहर व मोहब्बत नुमाया होती है। बच्चों की पैदाइश के बाद वालिदैन की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है और वह अगले मरहले में बच्चों की तरबियत में मशगूल हो जाते हैं। बच्चे उनका बेहतरीन सरमाया होते हैं। वो उनकी सही और सालिम तरबियत इसलिए भी करते हैं कि मुआशरे को एक मुफीद और बेहतरीन यादगार देकर जाएं। बिलाशुबा बच्चों से मोहब्बत और उनकी तरबियत में खुदावंद आलम ने एक लज्जत और लुत्फ पिन्हा कर रखा है। समीन, हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में बच्चों की तरबियत में वालिदैन के किरदार पर गुफ्तगू की थी। तरबियत में एक अहम मसला बच्चे और वालिदैन के दरमियान रवैया और बर्ताव भी है। آج کے پروگرام میں اس بات پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ والدین کا اپنے بچوں سے تربیت کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کس طرح کا برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ گھرانے کا ہر فرد ایک ٹیم کے ممبر کی طرح ہوتا ہے۔ کسی بھی ٹیم کی کامیابی کے لیے ٹیم کے تمام ممبران کا قوی اور سالم ہونا ضروری ہے، لہذا ٹیم کا کوچ تمام کھلاڑیوں پر بھرپور توجہ دیتا ہے۔ ٹیم کے ہر فرد کا قوی ہونا بھی ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے درمیان ٹیم ورک یعنی باہمی مشارکت اور تعاون بھی کامیابی کے لیے کلید کی حیثیت رکھتا ہے۔ والدین اور بچوں کے درمیان رابطہ اور تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ سب پر مساوی توجہ ہو اور سب کو برابر اہمیت دی جائے، نیز صلاحیتوں کو آشکار کرتے ہوئے ان کو مزید نکھارا جائے۔ ایک بہترین گھرانے کی ایک صفت اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مل جل کر باہمی تعاون سے زندگی کے پہیے کو آگے کی طرف حرکت دیتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے درمیان ایک موضوع بچوں کی فرمائشوں اور مطالبوں کو پورا کرنا ہے۔ تربیت کے حوالے سے یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بچے کی ہر فرمائش کو پورا کرنا یا کسی ایک بھی مطالبے کو نہ ماننا منطقی نہیں ہوتا۔ والدین کو غور و خوض کے بعد ترجیحات طے کر کے بچوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بچے اپنے والدین سے ہر فرمائش اور مطالبے کو منوانے کے لیے مختلف طرح کے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں والدین کو ایک منطقی اور خردمندانہ لیکن دوستانہ انداز اختیار کرنا چاہیے۔ والدین نے اگر پہلے مرحلے میں ہی محبت و الفت کی وجہ سے بچے کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا شروع کر دیا اور ان کی جائز و ناجائز ہر فرمائش کو پورا کرنا شروع کر دیا تو یہ سلسلہ کہیں رکنے والا نہیں، اور زندگی کے بعض مراحل میں تو بچے اپنے والدین سے ایسی فرمائش کرنے لگتے ہیں جو والدین کے بس میں ہی نہیں ہوتے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق بچوں کی بے جا توقعات بعض خاندانوں کے لیے سب سے بڑے مسئلے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تب بھی نقصان، اور اس کو اگر مکمل نظر انداز کر دیا جائے تب بھی ذہنی کرب اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ پس بچپن میں ہی بچے کو منطقی بات ماننے اور غیر منطقی فرمائش سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف اس بات کی بھی مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ بچے والدین سے مایوس نہ ہو جائیں اور ان کی یہ نا امیدی ان کی خوشیوں اور نشاط کو کم یا ختم نہ کر دے۔ بچوں کو اس بات کا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی فرمائش اور مطالبے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ صلاحیتوں اور امور کی انجام دہی میں اپنے بچوں کا دوسروں کے بچوں سے ہرگز ایسا موازنہ نہیں کرنا چاہیے جس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ بچے کی عزت نفس اور خود اعتمادی کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے۔ بچے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ اس کے اندر بہترین صلاحیتیں موجود ہیں، لہذا اس سے صحیح استفادہ کرنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنی چاہیے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے والدین کا بچوں سے قریبی رابطہ انتہائی ضروری ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں بچے کو آگے بڑھنے اور بڑے بڑے کام کرنے کا حوصلہ دینا چاہیے۔ والدین کو بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر پیار کر کے اسے تھپ تھپا کر گویا جسمانی لمس سے اس میں حوصلہ اور جرت پیدا کرنی چاہیے۔ اس کی طرف دیکھ کر اسے پیار بھری نگاہوں سے مخاطب کر کے اس کی پوشیدہ صلاحیتوں کا ذکر کر کے اس میں عزم و حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ والدین کو بچپن میں اپنی اولاد کو بغل میں اٹھانا چاہیے، گود میں بٹھا کر گفتگو کرنی چاہیے، بچے کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ وہ ماں یا باپ کی گود میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی پریشانی میں والدین اس کے پاس موجود ہیں۔ بچے کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ والدین جب اپنے بچے کو گود میں بٹھاتے ہیں یا سینے سے لگاتے ہیں تو بچوں کو ایک قلبی سکون ملتا ہے، وہ اپنے آپ کو انتہائی محفوظ سمجھتے ہیں اور والدین سے ان کی مہر و محبت میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بچوں کو والدین کے بدن کے لمس کا احساس بہت عزیز ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بچے اپنے والدین سے گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن بدن کے لمس سے انہیں وہی سکون مل جاتا ہے جو والدین سے بات کرنے میں ملتا ہے۔ بچہ اس سے ایک نئی توانائی اور انرجی حاصل کرتا ہے۔ والدین کو بچوں کی گفتگو اور بات چیت کو غور سے سننا چاہیے۔ بچے اپنی گفتگو سے والدین کی توجہ حاصل کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، لہذا والدین کو بعض اوقات صرف بچوں کی بات چیت کو سننے تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے اور ایک اچھے سامع کے طور پر ان کی باتوں پر بھرپور توجہ دینا چاہیے۔ بات چیت سے بچے اپنے آپ کو والدین کے انتہائی قریب تصور کرنے لگتے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑنا شروع کر دیتا ہے کہ والدین ان کو درک کر رہے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قابل توجہ فرد ہیں۔ بچے جب اس بات کو درک کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے کہ وہ والدین کے لیے اہمیت کے حامل ہیں اور معاشرے میں ان کی حیثیت اور مقام بھی ہے، تو ان کے اعتماد میں حد درجہ اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھرانے اور معاشرے کے لیے ایک مفید شہری بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس طرح کے خاندانوں میں پرورش پانے والے بچوں میں بڑے ہو کر خود اعتمادی زیادہ ہوتی ہے اور دوسروں کے ساتھ مل جل کر یعنی ٹیم ورک کی صورت میں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے بچے خاندان کے اندر بھی مفید اور سب سے تعاون کرنے والے اور دوسروں کا خیال رکھنے والے فرد بن جاتے ہیں اور خاندان سے باہر بھی دوسروں کے ساتھ تعاون اور مل جل کر کام کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ خاندان میں بچے کی خود اعتمادی میں اضافے اور اس کو شخصیت دینے کے لیے ضروری ہے کہ اسے وقتاً فوقتاً شاباش دی جائے، اس کی مختلف امور میں قدردانی کی جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کے معمولی سے اچھے کام پر اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور اعتماد پیدا ہو۔ بار بار ٹوکنے یا حوصلہ افزائی نہ کرنے سے بچے کی صلاحیتیں نکھر نہیں سکتی۔ بچے کو ابتدائی عمر میں ہی چھوٹی بڑی مہارتیں بھی سکھائی جائیں اور جب بچہ سیکھ جائے اور اس کو انجام دینے کی جب کوشش کرے تو اس کی بھرپور تائید اور حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں میں مثبت انداز فکر پیدا کرنا والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ مثبت انداز فکر کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے لیے صالح اور مفید واقع ہوتا ہے۔ Thank you.